में रंगे हकीकत दिखा दिया तुमने जो कल्ब सोए थे उनको जगा दिया तुमने नजर से हुस्न मजाजी गिरा दिया तुमने गले की गुर्द रगों को कटा दिया तुमने चराग दील मोहम्मद जला दिया तुमने चराग काबे को काबा बना दिया तुमने जहां में रंगे दुरूद जी मोहम्मद वाले मोहम्मद सुहरा के लपे था ये सुखन इस्तराब में बाबा ने कोई खत भी न लिखा जवाब में शायद कैसे बेजिस्म हो शादी का पैरा शायद कैसे बेजिस्म हो शादी का पैरा है अकबर को सुर्ख जोड़े में देखा ख्वाब में सुरा के लबे था ये सुखन इसराब में فاتحہ نذر شہداء کربلا وسیلہ نے کو بسم اللہ ایک مرتبہ سورہ حامد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بانی مجلس کے والد جناب الحاج علی متفق جعفری ابن سید فاضل حسن جعفری مولوی فرزند پیامبر کا مدینے سے سفر سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر درپیش غم درپیش وہ غم کے جہاں روزبر گلچا گرے بائیں جب خاک بسے گلچا گرے بائیں سبا خاک بسے سکڑے رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہاں ہر قلب غزیر ہے تمہارے چشم ہے پڑنا ایسا نہیں گھر کوئی کے جس میں نہیں مات بھولتا کے چلا دل بھرے مخدوم خدام کھڑے کانپتے ہیں قبر نبی رسول عربی کہہ کر یہ سن کر یہ سخن بالوں ناشاد پکار سن کر یہ سخن بالوں ناشاد پکار میں لٹتی ہوں کیسا سفر اور کیسی سوار وش ہو گئی بات ماں سورا میری پیاری بے کس کے لیے کرتے ہیں سب گریا اب کس پہ میں اس سائے بے آدھار کو چھوڑ اس حال میں کہ میں بیمار کو چھوڑ سن کر یہ سخن شاہ کے آنسو نکل آئے بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے منہ دیکھ کے بالوں کا سخن لپے یہ لائے کیا ذوف و لقاحت ہے خدا اس کو بچائے جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گئے میں بالستا میں کیوں کروں سے لے جاؤں سفر میں کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سید خوش کو اور سورہ الحمد پڑھا تھام کے بازو بیمار نے پائی جو گلے زہرا کی خوشبو آنکھوں کو تو کھولا پا ٹپکنے لگے آنسو ماں سے کہا مجھ میں جو ہوا سائے ہے کیا میرے مسیح میرے پاس آئے ہیں کیا میرے مسیح میرے پاس آئے ہیں ماں نے کہا ہاں وہی آئے ہیں میری جان جو کہنا ہے کہ لو کہ یہاں اور ہے ساما دیکھو تو ادھر روتے ہیں بی بی شہید شاہ سورا نے کہا ان کی محبت کے میں سورا نے کہا ان کی محبت کے میں قربا وہ کون سا ساما ہے جو یوں روتے ہیں بابا کھل کر کہو گیا مجھ سے جدا ہوتے ہیں بابا کھل کر کہو گیا مجھ سے جدا ہوتے ہیں بابا شبیر کا منہ تکنے لگے بانو اے مغمو سورا کے لیے رونے لگے
زینب کو شورا کے لیے رونے لگی زینب کو بیٹی سے یہ فرمانے لگے سید مالو پردار اب کیا تمہیں خود ہو گیا مال پردار اب کیا تمہیں خود ہو گیا مال تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سو وطن ہوتے رہے سو تم چھٹتی ہو اس وار سے سب روتے رہے سو ہم سے آوارا وطن ہوتے رہے سو فرزند پیامبر کا
حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد علی کو ایصال ثواب کریں۔ قرآن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، برادران عزیز، آج کی مجلس معلوم ہے کہ یہ سال ثواب کے عنوان سے ہوتی ہے، اور یہ جملہ میرا آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ قرآن مجید نے موت کے موضوع پر جس قدر فکر انگیز اور جس قدر دلاویز طریقے سے روشنی ڈالی ہے، دنیا کے کسی اور صحیفے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی چیز فکر انگیز ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دل آویز بھی ہو۔ کوئی چیز دل آویز ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ فکر انگیز بھی ہو۔ قرآن مجید نے ایک موت کیا، جس موضوع اس کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اسے دل اور دماغ دونوں کا سرمایہ بنا دیا۔ اس میں کسی مبالغے کا دخل نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کامل ترین ہستی کا وہ کلام ہے جس کے ہر زاویہ گفتگو میں کاملیت کا رنگ بھی جھلکتا ہے. اور کاملیت کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ پورے وجود انسانی کو مخاطب قرار دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف احساسات کو بیدار کر دے، یہ نہیں کہ وہ صرف عقل کو مخاطب قرار دے، یہ نہیں کہ وہ صرف جذبات سے گفتگو کرے، یہ نہیں کہ وہ صرف ظاہر کو موضوع قرار دے، پورے وجود انسانی کو مخاطب قرار دیتا ہے. پورا وجود مخاطب قرار پاتا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ایسی بات اس وقت زبان پر آ گئی اور ذہن میں آ گئی کہ اس کی وضاحت بہرحال کچھ ضروری ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں تو ایک خاص سطح سے گفتگو ہو رہی ہے، معلوم ہے کہ آپ، میں زبان سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں. ہم ناقص بندے اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو زبان رکھتا ہی نہیں، اور وہ جب ہماری بات سنتا ہے تو کانوں سے نہیں سنتا. غور فرما رہے ہیں آپ، توجہ ہے اس نقطے پر؟ نہ وہ زبان سے بولتا ہے نہ کانوں سے سنتا ہے. ہم زبان سے بولتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وجود سطحی ہے، ناقص ہے. ہم اپنے وجود کو وجود بھی بس اس کے لطف و کرم کے سہارے سے کہتے ہیں، ورنہ وجود کیا؟ ہم کیا اور ہمارا وجود کیا؟ نقش بر آب ہستی. اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو رب کریم اپنی پوری کاملیت کی شان سے گفتگو فرماتا ہے اور ہمارے پورے نقش کو، نقش وجود کو مخاطب قرار دیتا ہے. مخاطب قرار دینے کے معنی یہ ہے کہ ہم، میں گفتگو کر رہا ہوں اردو میں، اردو والے سمجھ سکتے ہیں. میں زبان سے گفتگو کر رہا ہوں، جو لوگ میری زبان سے آشنا ہیں، میرے لہجے سے آشنا ہیں، میرے محاوروں سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن جو میری زبان سے واقف نہیں ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے. رب کریم کا کلام بظاہر عربی میں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں وہ کاملیت کی شان پائی جاتی ہے کہ اگر ہم عربی نہیں بھی سمجھتے اور تلاوت کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر مرتب نہ ہو. ہمارا کلام اسی وقت مثمر ثمر ہو سکتا ہے، اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب وہ سمجھا جائے. رب کریم کے آیات وہ ہیں کہ ہم بظاہر نہ سمجھیں، صرف تلاوت کرتے رہیں، تب بھی ہمارا وجود متاثر ہوتا ہے. اور نہ صرف ہمارا وجود متاثر ہوتا ہے بلکہ ہمارے ماحول میں بھی وہ تنویر پیدا ہو جاتی ہے، وہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ کہ اس کامل کا کلام ہے کہ جس کے کلام میں کاملیت کی شان پائی جاتی ہے، اور وہ صرف ہمارے کانوں کو مخاطب نہیں قرار دیتا، ہمارے پورے وجود کو مخاطب قرار دیتا ہے. اور عرفا نے، حکما نے ادراک انسانی کے کی تسلیس بیان کی ہے، ٹرینیٹی یا ٹریلوجی، تسلیس کل سرمایہ ادراک انسانی. ادراک تین
ستونوں پر قائم ہے، ایک ہے حواس، ایک ہے تخیل، ایک ہے تعقل. حواس ہمارے احساسات، دوسری چیز ہے تخیل. تخیل حواس سے مختلف چیز ہے، اور تیسری چیز ہے تعقل. تعقل کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک احساس کی نہیں ہے. اب آج دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ ان اصطلاحوں کی تشریح کروں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بفیض جاری مدرسہ حسینی ان اصطلاحوں کے مفاہیم بہت کچھ آپ جانتے ہیں، پہلے سے واقف ہیں. تو بہرحال اس وقت یہ کہ تین ہیں، احساس، تخیل اور تعقل. یہ تینوں مل کر کامل شعور انسانی اور ادراک انسانی کی تشکیل کرتے ہیں یا تخلیق کرتے ہیں. قرآن مجید جب ادراک انسانی پر اثر ڈالتا ہے تو پھر وہ احساس کو بھی متاثر کرتا ہے، تخیل کو بھی نور بخشتا ہے، تعقل کو بھی قوت بخشتا ہے. اور کہیں سے کسی بھی موضوع پہ گفتگو ہو، چاہے موت ہی پہ کیوں نہ ہو. میں غالباً نواں یا دسواں یہ سلسلہ ہے کہ میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آج کی گفتگو کے لیے وقت زیادہ نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں، اور میرے پیش نظر بھی یہ بات ہے، اس لیے بس اشارات ہی میں گفتگو ممکن ہے. قرآن مجید نے سورہ مبارکہ واقعہ میں ایک بہت فکر انگیز انداز سے گفتگو کی ہے. اس آیت کو برابر میں عنوان قرار دے چکا ہوں متعدد بار، لیکن ابھی اس میں حق بیان ادا نہ ہو سکا، اور صرف اس کے پہلے ہی فقرے کی تلاوت آج میں نے کی، صرف آغاز آیت، لیکن وہ آغاز آیت اپنی جگہ مکمل ہے. بعد کے الفاظ و کلمات اگر نہ تلاوت کیے جائیں تو وہ اپنی جگہ مکمل ہے. کہ نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے. یہ میرا پرانا ترجمہ ہے، یہ ذہن میں ہوگا. نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو حیات پسند ہے، اور لہجہ یہ بتاتا ہے جیسے وہ احسان کی منزل میں بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی. توجہ ہے، یعنی یہ مقام سخن ایسا ہے، یہ لہجہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کو بتایا جا رہا ہو کہ دیکھو ہم نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، کیسا لطف کیا ہے تم پر، کیسا کرم کیا ہے ہم نے تم پر. نحنو ہم نے قدرنا بینکم الموت، تمہارے درمیان موت کو مقدر قرار دیا ہے، موت کی تخم ریزی کی ہے. یہ لب و لہجہ موت کے تعلق سے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دلاویز بنا دیا مضمون موت کو، سوچنے پر مجبور ہو گیا انسان کہ اگر موت کوئی مکروہ شے ہوتی تو احسان نہ جتایا جاتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اسی مکروہ شے پر احسان جتایا جاتا ہے. دیکھو ہم نے تمہارے درمیان، ہم نے تمہارا مقدر موت قرار دیا. سبحان اللہ، کس قدر فکر انگیز مقام ہے. اب میں ہوتا یہ ہے کہ جب گفتگو کرتا ہوں تو یہ کوشش نہیں ہوتی کہ آپ محظوظ ہوں، میں خود محظوظ ہوتا رہتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں، مگر کبھی کبھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ جی بھر کے خود بھی کسی مضمون سے محظوظ ہو سکوں. اس لیے آج ایک گریز کرتے ہوئے ایک ایسی مثال اور ایسی تشبیہ کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر ابھی تک میں نے اس ممبر پہ نہیں کیا ہے کہ بھئی جو بھی الہی ادیان و مذاہب ہیں وہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں اور موت کے بعد حیات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر حیات ہے اور وہ جو پھر حیات ہے وہ عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس پر یقین نہیں آتا، اس پر شک باقی رہتا ہے. اچھے اچھے لوگوں کی زبان پہ یہ فقرہ آ جاتا ہے کہ ارے کس نے دیکھی ہے قیامت اور آخرت، یہ کیفیت گزرتی ہے. ایک سائنٹسٹ نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ آخر وقوع آخرت اور حیات بعد الموت پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا قرآن مجید دلائل سے بھرا ہوا ہے. کہا نہیں، آپ مجھ سے گفتگو کیجیے اس موضوع پر، اس لیے کہ مجھے وجود خالق پر یقین ہے، میں توحید کا قائل ہوں، نبوت کا بھی قائل ہوں، آخرت کا قائل نہیں. یہ بڑا فکری مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگرچہ پورا عشرہ ضروری ہے کہ گفتگو کی جائے، اور اس سال وہ عنوان نہیں ہے میرا، عنوان کچھ اور ذہن میں آیا ابھی جب میں نماز مغربین پڑھ رہا تھا، تو اس عشرے کے لیے عنوان مقرر ہوا ہے جو انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہوگا، یا اگر چاند ثابت ہو گیا تو کل سے شروع ہوگا. وہ عنوان صرف اعلان کر رہا ہوں، اعلان اور عنوان ہے ولایت حق اور امامت حسین. انشاءاللہ اسی پر گفتگو.
محمد والے محمد سلوات.
ولایت حق اور امامت حسین، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوئی. لیکن اس وقت دیکھیے، آخرت کا موضوع اور حیات بعد الموت کا موضوع پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات ضروری ہیں، کچھ تمہید کی باتیں، ابتدائی باتیں ضروری ہیں تاکہ نتیجہ سمجھ میں آئے. آخرت اور حیات بعد الموت کا اثبات ضروری ہے کہ روح کے اثبات پر قائم ہو. اگر ہم اس مادی وجود کے علاوہ کسی غیر مرئی، کسی نادیدہ وجود کے قائل نہیں ہیں تو حیات بعد الموت کا موضوع چھیڑنا ہی بیکار ہے. حیات بعد الموت کا موضوع تو تب قائم ہوگا، عنوان بحث ہی تب قائم ہوگا جب ہم اپنی اصلی شخصیت کا کلمہ تو پڑھ لیں. ہم اپنے وجود کی نفی نہ کریں. اثبات روح، اس پر کسی حد تک شاید گفتگو ہوئی ہے اس سے قبل، لیکن آج میں اثبات روح پہ صرف گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس سے آگے کی منزل ہے کہ جو لوگ بھی مذہبی ہیں، جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، نبوت پر یقین رکھتے ہیں، وہ یقیناً روح کو تسلیم کرتے ہیں. اب صرف مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ روح اس جسم سے نکلنے کے بعد باقی رہے گی یا نہیں. اتنی سی بات ہے نا، اتنا ہی تو سوال رہ جاتا ہے. اگر روح باقی رہے گی تو حیات بعد الموت کا مسئلہ حل ہے. اب صرف اتنا مسئلہ رہ جاتا ہے، اب صرف اتنا مسئلہ کہ کیسے رہے گی، کہاں رہے گی، کس شکل میں رہے گی. وجود ہے تو اس کی غذا کیا ہوگی، وجود ہے تو اس کے آثار کیا ہوں گے. توجہ ہے، اگر وجود ہے تو اس کے آثار کیا ہوں گے. کوئی بھی وجود اس وقت تک وجود نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ صاحب آثار نہ ہو. توجہ ہے، وجود اس وقت تک وجود نہیں کہلا سکتا جب تک کہ آثار نہ ہو. جیسا وجود ہوگا ضعیف وجود ہوگا ضعیف آثار ہوں گے، قوی وجود ہوگا قوی آثار ہوں گے، مگر آثار ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وجود ہو آثار نہ ہو. تو روح اگر ہے باقی رہے گی تو اس کے آثار ہوں گے، اگر باقی نہیں رہے گی تو ظاہر ہے کہ پھر آثار کی جستجو کرنا ہی بیکار ہے. اب پہلے یہ ثابت ہونا ہے کہ اس جسم سے نکلنے کے بعد روح باقی رہے گی. یہ ایک سوال اگر حل ہو جائے تو گفتگو آگے بڑھے گی، ہے نا، منطقی انداز سے گفتگو اسی طرح آگے بڑھے گی قدم بہ قدم. اب میں ظاہر ہے کہ یہاں بہت سے دانشور حضرات تشریف فرمائے، میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں جو اصول فقہ کی اصطلاح ہے، اصول فقہ کی یعنی جورسپروڈنس کی، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامی قوانین کے جو اصول ہیں وہ اصول فقہ کہلاتے ہیں، جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، قوانین ثابت ہوتے ہیں. اس کی ایک اصطلاح ہے، لیکن اس اصطلاح کی ضرور وضاحت کروں گا اور انشاءاللہ وہ مسئلہ کسی حد تک یا بڑی حد تک حل ہو جائے گا. یہ اصطلاح ہے استصحاب، مشکل لفظ ہے، الف سین تے صاد وحے الف بے، استصحاب. استصحاب کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ صاد حے بے ہے، وہی جس سے کہ صاحب اور صحابی اور صحبت اور یہ سب الفاظ ہیں، اسی سے استصحاب ہے. یہ استصحاب کے معنی کیا ہیں؟ اصطلاح ہے اصول فقہ کی، توجہ برقرار رہے، جو قانون کا فلسفہ جانتے ہیں اور قانون سے سروکار رکھتے ہیں ان کے لیے بھی لطف سے خالی نہیں ہے. شریعت کے تمام قوانین دو حصوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات. میں تیزی کے ساتھ ایک ایک مثال دوں گا، ایک عبادات کی مثال دوں گا، ایک معاملات کی مثال دوں گا، اور اس کے بعد پھر گفتگو اسی موضوع پر آ جائے گی. استصحاب ہے کیا؟ استصحاب یہ ہے کہ وہ دائرے کے اگر بالکل جو پرٹیکولر ٹرمینالوجی ہے اصول فقہ کی وہ سب دہراؤں تو بہت مشکل ہو جائے گی گفتگو، اس لیے میں اسے بہت ہی عام فہم تعبیروں میں پیش کر رہا ہوں. ایک چیز کا وجود پہلے سے ثابت ہے یا کوئی شے ثابت، کوئی حکم ثابت ہے پہلے سے، اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، شک واقع ہوتا ہے کہ اب اس وقت وہ حکم برقرار رہے گا تازہ حالات میں یا بدل جائے گا. مثلا کسی صاحب نے نماز شب کے لیے غسل فرمایا اور وضو فرمایا اور اس کے بعد نماز شب پڑھی، اس کے بعد نماز صبح پڑھی اور اس کے بعد نماز ظہر کا وقت آ گیا، انہیں یہ معلوم ہے، یہ یقین ہے کہ وضو کیا تھا، ظہر کا وقت آنے تک، ظہر کا وقت آ گیا، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وضو تو کیا تھا، اب تک وضو باقی ہے یا نہیں، کیا نماز ظہر کے لیے دوبارہ وضو کیا جائے؟ توجہ ہے، مبتلا بہ مسئلہ ہے، کیا دوبارہ وضو کیا جائے؟ وہ جب پوچھیں گے تو کہا جائے گا اگر یہ یقین ہے کہ وضو کیا تھا، وضو کرنے کا یقین ہے، طہارت کا یقین ہے، اور اس کے بعد یہ یقین نہیں پیدا ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، تو کیا قانون ہے؟ قانون استصحاب، یعنی وہ جو حکم طہارت ہے وہ ساتھ ساتھ باقی رہے گا. فرض کیجئے شک بھی پیدا ہوا، شک پیدا ہوا، پتہ نہیں کہ نماز صبح کے بعد سورج نکلنے کے بعد مجھے ایسی نیند تو نہیں آ گئی تھی کہ جس سے وضو ٹوٹ گیا، شک ہے یقین نہیں ہے کہ نیند آ گئی تھی. اگر یقین پیدا ہو جائے کہ نیند آ گئی تھی ظاہر حکم بدل گیا. اگر یقین نہیں ہے کہ نیند آ گئی تھی شک ہے تو شریعت کہتی ہے حکم طہارت. چونکہ یقین رکھتے ہیں آپ اس پر یقین شک پر غالب آئے گا, شک یقین کو نقصان نہیں پہنچائے گا. رب کریم آپ حضرات کے ذوق کو اور بالیدگی عطا فرمائے کہ اس طرح کے مباحث پر ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ فرما رہے ہیں. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا مباحث ہیں. لیکن دیکھیے بات قانون کی ہے, دور تک جا رہی ہے. شک یقین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یقین کی بہت قوت ہے, یقین کی بہت قوت ہے. یقین کو شک کوئی ضرر اور زیان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال تو وہ یقین طہارت اس شک پر غالب آئے گا. اور حکم کیا ہوگا؟ استصحاب, کہ وہ جو حکم تھا وہ باقی رہے گا تازہ حالات میں. یہ ہے مثال عبادات کی. اب میں معاملات کی ایک مثال دے دوں تیزی کے ساتھ, اور وہ مثال یہ ہے کہ جناب والا معاملات میں نکاح بھی آتا ہے. کسی خاتون کا نکاح ہوا, دو سال تک شوہر ساتھ میں رہا یا سال بھر ساتھ میں رہا, اور اس کے بعد صبح نکلا جاب پر جانے کے لیے, شام کو واپس نہیں آیا. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, ایک مہینہ گزر گیا, دو مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, دو سال گزر گئے. اب آپ فرمائیں کہ کیا دنیاوی قانون اور کیا شرعی قانون صرف زمانہ گزر جانے کے تحت کے سبب سے یہ فیصلہ سنا دے گا کہ اب آپ کے شوہر کا وجود نہیں رہ گیا؟ چونکہ معلوم ہے ایک شخص تھا, معلوم ہے عقد ہوا, سال بھر ساتھ میں رہے, جب تک یقین پیدا نہ ہو جائے کہ ان کی وفات ہو گئی, یہ خاتون بے شوہر نہیں کہلائے گی. توجہ ہے, اس شخص غائب کی حیات کا استصحاب ہوگا, یعنی اسے زندہ تسلیم کیا جائے گا جب تک کہ ثبوت فراہم نہ ہو جائے, یقین حاصل نہ ہو جائے. توجہ ہے, معاملات میں یہ مثال استصحاب کی. اب میں اسے وجودیات اور کونیات میں پیش کر رہا ہوں. ایک مکان ہے, آپ دہلی تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ عقیل غربی صاحب کا مکان ہے, اور آپ آئے اور مجھ سے ملاقات ہوئی, اور دوسرے سال پھر تشریف لائے, اور اب آپ پھر اس مکان کے پاس جائیں گے اور آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ ان کا مکان ہے, جب تک کہ بتایا نہ جائے کہ اب یہ ان کی ملکیت میں نہیں ہے. توجہ ہے, بس یہاں تک آپ کا ذہن آیا؟ خدا آپ کی ذہانتوں کو اور بالیدگی عطا فرمائے. بس ایک جملے میں بحث تک پہنچ جائیں گے آپ. ایک مکان ہے اور ایک مکین. معلوم ہے یہ مکان فلا صاحب کا ہے. ایک سال گئے وہ وہیں ملے, دوسرے سال گئے وہیں ملے, تیسرے سال گئے وہیں ملے, چوتھے سال گئے وہ وہاں نہیں ملے, اس مکان میں نہیں ملے. تو صرف اس مکان میں نہ ملنے کی بنا پر کیا یہ نتیجہ آس کیا جائے گا کہ وہ ختم ہو گئے, یا یہ نتیجہ آس کیا جائے گا کہ اس مکان میں نہیں کسی دوسرے مکان میں ہوں گے؟ توجہ ہے, صرف اس ایڈریس پہ اگر نہیں ملے تو آپ کہہ دیں گے انتقال ہو گیا، فنا ہو گئے، نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، بھئی اس مکان میں رہتے تھے، اب یہ مکان بیچ دیا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا، تصرف کسی اور کو دے دیا ہوگا، خود کسی اور مکان میں ہوں گے. اس مکان میں نہ ملنا صرف یہ ثابت کرے گا کہ اب یہ مکان ان کے تصرف میں نہیں آئے. ملکیت میں نہیں ہے مکان، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں صاحب مکان ختم ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتے. توجہ ہے، توجہ ہے. استصحاب حیات، استصحاب وجود. اب اسے کونیات و وجودیات تک لائیے، ہم ہمیشہ کسی سے اس پیکر میں ملتے رہے. اب ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ یہ پیکر خاموش ہو گیا، اس پیکر کی کیا حقیقت ہے؟ نام کس کا رکھتے ہیں آپ؟ نام کس کا رکھتے ہیں؟ اس جسم کا نام ہے عقیل الغربی. جس وقت تک میں بول رہا ہوں میری آنکھیں روشن ہیں، میرا دل حرکت کر رہا ہے، میرا دماغ سوچ رہا ہے، میں ریئیکٹ کر رہا ہوں، اس وقت تک آپ اسے کہتے ہیں عقیل الغربی. اور جیسے ہی یہ آثار وجود اس جسم سے ظاہر ہونا ختم ہو جائیں گے، اب اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ عقیل کہاں ہے تو کہے گا اب عقیل کہاں، ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ رہے عقیل صاحب. یہ رہے عقیل صاحب نہیں، ان کی میت ہے، ان کی مٹی ہے، ان کا جنازہ ہے، ان کی لاش ہے. غور ہمارے اب ان کی اضافت پیدا ہو گئی. اضافت وہاں آتی ہے جہاں دوئی ہو. جہاں سنویت ہو وہاں اضافت ہے. یہ مکان فلاں کا ہے، یہ کتاب فلاں کی ہے، یہ میت فلاں کی ہے، یعنی فلاں کوئی ہے جس کی یہ ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. کوئی ہے. اچھا ایک جملہ اور عرض کر دوں، جب تک جسموں میں روح ہے تب تک تو نام الگ الگ ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایک وقت میں 10 آدمی انتقال کر جائیں، اب وہ 10 میتیں رکھی رہیں گی اور 10 کا نام ایک ہوگا، میتیں. جنازے، لاشیں، یہ 10 کے 10 لاشیں رکھے ہوئے، یہ 10 کے 10 میتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ 10 کے 10 جنازے رکھے ہوئے ہیں، ان کے نام اب اس سے سلب ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ نام کا اطلاق اس مادی جسم پر نہیں ہوتا، اسی نادیدہ روح پر ہوتا ہے. جب تک 10 جسم روحوں کی تصرف میں تھے ان کو اس نام سے پکارا جا رہا تھا، اور جیسے ہی روح نے وہ مفارقت کی اب ان سب کا ایک نام ہو گیا، خاک، مٹی، میت، جنازہ، لاشا، سب کو ایک نام سے پکار رہے ہیں. الگ الگ تشخص کیا ہوا؟ معلوم ہوا جس ذات سے تشخص تھا اب وہ یہاں موجود نہیں آئے. قانون استصحاب کیا کہتا ہے؟ ملکیت ختم ہوئی، اب یہ جسم ان کی ملکیت میں نہیں ہے، صاحب مکان ختم ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتے. اس سے آگے ایک قدم اور، بس ایک قدم اور، کہ اس جسم میں یہ روح اتنے دنوں تک رہتی کیوں ہے؟ بس توجہ رہے، اس میں بہت بڑا پیغام بھی ہے. اس جسم میں یہ روح کیوں رکھی گئی؟ اس کائنات میں اس روح کو اس پیکر کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ بس توجہ رہے عزیزان گرامی، خصوصیت کے ساتھ جوانان عزیز، کیوں بھیجا گیا؟ اس کا سبب ہے. اب وہ تشبیہ و تمثیل پیش کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آج تک میں نے اس ممبر سے نہیں پیش کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا روح انسانی کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک بچے کے لیے رحم مادر کی حیثیت ہوتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
توجہ رہے، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ رحم مادر میں. رحم مادر ہمارے جسم کی تعمیر گاہ ہے. کاش یہ جملہ یاد رکھیں، رحم مادر ہمارے جسم کی تعمیر گاہ ہے، یہ دنیا ہماری روح کی تعمیر گاہ ہے. جو رول رحم مادر ادا کرتا ہے، ایک انسانی وجود کو مادی اعتبار سے کاملیت تک پہنچانے میں. دیکھیے، رحم مادر میں ایک امانت ودیعت کی گئی. اب یہ قدرت کو معلوم ہے کہ کتنے دنوں میں، کئے مہینے، کئے گھنٹے، کئے ساعت، کس منٹ، کس سیکنڈ پر ولادت ہوگی. جیسے ہی وہ وجود مکمل ہو جائے گا، مکمل ہونے سے پہلے اگر ولادت ہو جائے تو ضیاء ہے. اور مکمل ہونے کے بعد اگر ولادت ہو تو ضیاء ہے. جیسے ہی مکمل ہوگا ویسے ہی ولادت ہو جانی چاہیے، اور یہ اہتمام قدرت ہوتا ہے کہ ولادت ہو جاتی ہے. توجہ ہے، اگر اس کے کامل ہوتے ہی ولادت نہ ہو تو مولود کا بھی ضیاء ہے اور ماں کے لیے بھی سبب ہے ضیاء.
سبحان اللہ.
توجہ ہے. اب بس ایک بات عرض کروں، آپ کہیں گے جو عام ذوق ہے، آپ کا ذوق تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ، کہ ہم آئے تو تھے مجلس سننے کے لیے لیکن صرف موعظہ سننے کو ملا. پتہ نہیں کب سے یہ دھوئی آ گئی مجلس و موعظے میں. مجلس ہی موعظہ ہے، موعظہ ہی مجلس ہے، اور جس مجلس میں موعظہ نہ ہو وہ مجلس نہیں ہے، اور جس موعظے میں مجلس نہ ہو وہ موعظہ نہیں ہے. فوائل و مصائب آل محمد کل کا کل موعظہ ہیں. اب بس ایک ہی جملہ شاید عرض کر سکوں گا فوائل کا، صرف ایک جملہ جس سے ذہن مربوط ہو جائے گا اس پوری بحث سے، لیکن اس تشبیہ کو سمجھ لیں اچھی طرح. رحم مادر ایک وجود ہے انسانی کے لیے، مادی جسم کی تعمیر گاہ ہے، اپنے کمال کے درجے تک پہنچتا ہے جسم انسانی رحم مادر میں، پورا مکمل ہو کے نکلتا ہے انسان رحم مادر سے، ہے نا؟ بعد میں نشو و نما ہوتی ہے لیکن مکمل ہو جاتا ہے، ناقص پیدا نہیں ہوتا. توجہ ہے. اچھا، رحم مادر میں رہتے ہوئے مکمل ہونے کے لیے شرطیں بہت ہیں.
سبحان اللہ.
وہ چاہے دین ہو اور یا سائنس، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ادھر کوئی خاتون باردار ہوئی، سائنس کہے گی قدم سنبھال کے رکھنا، غذا میں احتیاط کرنا، اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنا. توجہ ہے. خدا کی قسم، کاش اس بڑے بوڑھے بھی سمجھاتے ہیں اور سائنس بھی سمجھاتی ہے. اب میں ہلکے جملے کیا کہوں، ایک مقام پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اگر کوئی امید سے ہے خاتون تو وہ یہ جرت نہیں کرے گی کہ کرکٹ کھیلے، فٹ بال کھیلے، یا وہ، اب وہ میری عادت نہیں ہے مگر آ گئی ہے بات، کہ چونکہ ہر میدان میں اب تقلید جس کی ہوتی ہے کہ ہر بچی یہ کوشش کرے کہ میں ثانیہ مرزا بن جاؤں، تو وہ بنے مگر اس وقت نہیں بن سکتی, نہیں بن سکتی نا. سائنس بھی وہی کہے گی جو ایک مولوی کہے گا. سائنس بھی وہی کہے گی جو ایک مولوی کہے گا کہ بھائی احتیاط کیجئے, ہر چیز میں احتیاط, کھانے پینے سے لے کر قدم قدم, پورا وجود احتیاطوں کا پابند ہو جائے گا. جو اگر احتیاط نہیں کی تو وہ جو امانت ہے رحم میں ضائع ہو جائے گی, اور اگر اس امانت کو نقصان ہوا تو یہ ذہن عالی میں نہ رہے کہ صرف امانت کو نقصان پہنچے گا, دونوں کا نقصان برابر سے ہوگا, ادھر جنین کا نقصان ہوگا ادھر ماں کا نقصان ہوگا. میں نے اب پھر جملے پہ غور کیجئے, جو ایک رحم مادر کی حیثیت ہے مادی جسم کی تعمیر کے لیے, وہ اس پوری دنیا کی حیثیت ہے روح انسانی کی تعمیر کے لیے. ہم یہاں بھیجے گئے, جسم رحم مادر میں کمال کے درجے تک پہنچے گا, روح اس دنیا میں کمال کے درجے تک پہنچے گی. جب تک کمال کے درجے تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک اس جسم میں رہے گی. ادھر کمال کا لمحہ آیا پھر اس جسم میں نہیں رہ سکتی وہ روح. اور توجہ رہے, اسی لیے جب جسم کی تعمیر کی منزل ہے تو وہاں احتیاطیں ہیں, غذا میں احتیاط کرنا, اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنا. اب روح کی تعمیر کی منزل ہے اسی لیے یہاں بھی کہا جاتا ہے غذا میں احتیاط کرنا, اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنا, زندگی کے ہر عمل میں احتیاط کرنا, تاکہ روح کی تکمیل اور تعمیر مکمل ہو جائے, روح کا ضیاع نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ روح ضائع ہو جائے. اگر یہ روح ضائع ہو گئی, اس جسم میں رکھا گیا ہے, مقصود جسم نہیں ہے روح ہے. ہاں بس روح کی تعمیر گاہ ہے یہ جسم اور یہ پوری دنیا, اور اسی لیے ہمیں منع کیا گیا زندگی میں بہت سی باتوں سے, اور قبل از وقت موت کی دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا. توجہ رہے, اگر تمہیں متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, جنت کمانی ہے, تب بھی اس دنیا سے گزرنا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان صلب پدر سے براہ راست دنیا میں آ جائے, رحم مادر سے گزرنا ہوگا. اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ کوئی روح انسانی بہشت تک پہنچ جائے, ملکوت اعلیٰ تک پہنچ جائے, لاہوت کی منزل تک پہنچ جائے, جب تک کہ اس عالم سے نہ گزرے. مگر یہ عالم سے گزرنا اور یہاں رہنا دو حیثیتیں رکھتا ہے, ایک وہ جو ناقص تھے وہ رہیں گے تو کامل ہوں گے, اس لیے انہیں اپنی زندگی کو بچانا بھی ہے. قبل از وقت موت کی آرزو بھی نہیں کر سکتے, موت کی دعا نہیں کر سکتے, پروردگار مجھے موت دے دے نہیں کر سکتے. لیکن جو روحیں کامل اس دنیا میں آتی ہیں, بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے اذہان عالیہ کے لیے, صرف ایک جملہ. جب کوئی معصوم ہوتا ہے, آپ مجھ سے دلیل عصمت پوچھیں گے, قرآن میں دلیل عصمت کیا ہے, حدیث میں دلیل عصمت کیا ہے, عقل میں دلیل عصمت کیا ہے. ارے معصوم کا ہر جملہ دلیل عصمت ہوتا ہے, معصوم کا ہر اقدام دلیل عصمت ہوتا ہے, معصوم کی ہر سانس دلیل عصمت ہوتی ہے. علی ابن ابی طالب کا یہ فرمانا کہ علی ابن ابی طالب کو, فرزند ابو طالب کو موت سے نہ ڈراؤ, یہ نہیں خوف کھاتا موت اس پر آ گرے یا یہ موت پر جا گرے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ روح مرتضوی معصوم ہے, معصوم ہے, معصوم ہے, یہ منتظر کمال نہیں ہے. روح معصوم منتظر کمال نہیں ہوتی.
کی آرزو کرنے سے علی موت کی آرزو کرتا ہے، معصوم موت کی آرزو کرتا ہے. کیوں موت کی آرزو کرتا ہے؟ چونکہ اس کا نفس کامل ہے، اس کی روح کامل ہے، کمال کے درجے تک پہنچ چکی ہے. یہ نہیں کہ اس دنیا میں آ کر کمال تک پہنچے گی. عام انسان میں اور معصوم میں یہ فرق ہے. اگرچہ میں علم و عصمت کے موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بہرحال عام انسان میں اور معصوم میں یہ فرق ہے. ہماری روح یہاں آ کر کمال کا سفر طے کرتی ہے، معصوم کی روح آتی ہے کمال کا سفر طے کرانے کے لیے. سفر طے کرنا ہمارا کام ہے، سفر طے کرنا ان کا کام، طے کرانا ان کا کام. توجہ ہے، ہمیں سفر طے کرنا ہے ولایت الہیہ، ولایت حق کے سائے میں. انہیں سفر طے کرانا ہے. طے کرانے والے کو کہتے ہیں امام. اسی لیے موضوع مقرر ہوا ولایت حق اور امامت حسین. ہمیں یہاں زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں کمال کے درجے تک پہنچنا ہے، ہمیں کمال کے درجے تک پہنچنا ہے. کمال انسانی، کمال انسانی. بس ایک دو جملے، ایک دو جملے. جو صاحب کمال ہوتا ہے اسے موت کا خوف نہیں ہوتا. اور ہم جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں، دو تین جملے عرض کروں گا عزیزان گرامی، جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی متاع یہی جان ہے، ہے نا؟ یہ جان ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. بہت سوچتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس سے زیادہ عام انسان نہیں سوچ سکتا. بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. میں بلا وجہ غالب کے شعر نہیں پڑھتا ممبر پہ. غالب مستفسر تھے، غالب نے غزلوں میں وہ مرثیے کہہ ڈالے ہیں کہ خدا کی قطنا، غزلوں میں وہ مرثیے کہیں. ایک مقام یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا نا کوئی. بھئی آخری امتحان محبت کا، آخری ایثار عاشق کا، معشوق کی راہ میں جان دے دینا ہے بس، ہیں؟ غالب نے اس سے آگے اپنی فکر پہنچا دی. ایک غزل کا مطلع ہے مگر پورا مرثیہ ہے. اگر کربلا سامنے نہ ہوتی تو غالب یہ مطلع نہیں کہہ سکتا تھا. بس دو مصروں میں چند جملے تشریح کے طور پہ کہوں گا اور محل مجلس کے طور پر وہ جملے کافی ہوں گے. نہ ہوئی کر میرے مرنے سے تسلی، نہ سہی. مرنے سے آگے کوئی سوچ سکتا ہے؟ مگر یہ ہے، نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی، نہ صحیح. امتحان اور بھی باقی ہوں تو یہ بھی نہ صحیح. غالب کے اس مطلب کا ایک حسن لسانی یہ بھی ہے کہ غالب نے اس میں کوئی دقیق فارسی ترکیب الجھی ہوئی کوئی تعبیر استعمال نہیں کی ہے. مگر موت کے بعد امتحان اور بھی باقی ہے. نہ ہوئی گھر میرے مرنے سے تسلی، نہ صحیح، امتحان اور بھی باقی ہوں. یہ اور صرف تعداد میں اضافے کے لیے نہیں ہے، کیفیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. امتحان اور بھی باقی ہوں تو یہ بھی نہ صحیح. اب مرنا، مرنے کی آخری انتہا کربلا، مرنے کے بعد کا امتحان کربلا سے شام تک. بس دو تین جملے ہیں. مرنے کی آخری منزل تو کربلا ہے، جسے مرنا تھا وہ کربلا میں مر گیا. لیکن کربلا کے بعد، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ صحیح، یہ بھی نہ صحیح. بس دو تین جملے عرض کروں گا.
حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکے گئے، مکے سے کربلا، سید سجاد کا سفر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. اب مصائب تفصیلی آئیں گے، ایام اذار ہیں ہے نا، مگر بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حسین جب چلے تھے مدینے سے مکے کے لیے تو نانا کی قبر سے جدا ہوئے تھے. حسین جب چلے تھے مدینے سے مکے کے لیے تو بھائی کی قبر سے جدا ہوئے تھے. حسین جب چلے تھے مدینے سے مکے کے لیے تو مادر گرامی کی قبر سے جدا ہوئے تھے. بس ایک جملہ کہوں، سید سجاد جب چلے ہیں کربلا سے کوفے کے لیے تو قبروں سے نہیں، بے کفن لاشوں سے جدا ہوئے. امتحان اور بھی باقی. آقا حسین قبروں سے جدا ہوئے، سید سجاد بے گور و کفن لاشوں سے جدا ہوئے. حسین جب مدینے سے مکے کی طرف چلے تو ساتھ میں قافلہ تھا، خواتین بھی تھیں بچے بھی، مگر خواتین کے سروں پر ردا تھی اور کسی بچے کی زبان پر علتش علتش کا نعرہ نہ تھا. سید سجاد جب چلے ہیں کربلا سے تو جو ساتھ میں قافلہ تھا کسی بھی معصومہ کے سر پر چادر نہ تھی، بچے بھوکے اور پیاسے. اور بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ، وقت کی محدودیت. سید سجاد کا سفر اور سید الشہداء کا سفر، مکے سے کربلا تک حسین آئے تو صحراؤں سے گزر کے آئے، بے آب و گیا میدانوں سے گزر کے آئے، جہاں نہ سایہ تھا نہ پانی. توجہ ہے. اور سید سجاد جب گئے ہیں کوفے سے شام تک تو صحراؤں سے نہیں آبادیوں سے گئے. مگر عزیزوں بس اس جملے کو سمجھ لو، ارے آقا حسین بے سایہ اور بے آب ہو گیا میدانوں سے گزرنا آسان تھا، بے رضا ماؤں اور بہنوں کا قافلہ لے کر آبادیوں سے گزرنا، بازاروں سے گزرنا، درباروں سے گزرنا، زندانوں سے گزرنا بہت مشکل تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامره. معبود ہماری عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار اس وقت تمام عالم بشریت بے چینی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے، انسانیت کو سکون عطا فرما. ذریت حسین سے ظہور فرمانے والے امام کو اذن ظہور عطا فرما. معبود اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید علی متقی جعفری کو پہنچا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما ایصال فرما.
بنائے بنجے
پھر زمین پر سورت قرآن آئے منجتا جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے تیر میں یکجا ہوئے پانچ ہے اس طرح ذات محمد میں سمائے بجت سب سے پہلے نور سے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہلال ماہ محرم افق پہ آ پہنچا ہلال ماہ محرم افق پہ آ پہنچا سناؤ سناؤ تیغو گلو کی بات کرو رگوں میں دوڑ لے والا تو صرف پا لی ہے رگوں میں دوڑ لے والا تو صرف پا لی ہے بہے جو آنکھ سے تو لہو کی بات کرو ہلال ماہ سارے مجلس سبت نبی میں آ جاؤ بڑا اندھیرا ہے یارو بزایا لمبے بڑا اندھیرا یارو بزایا لمبے میری صدا پہ بڑو روشنی میں آ جاؤ سارے نور کی درود بھیجیے محمد و آل محمد. Thank you. جناب وسی فیض آبادی محروم السلام کے جو نشار ازل سے دل غم ست مصطفیٰ کے لیے ازل سے دل ہے غم سمت مصطفیٰ کے لیے یہ آئینہ تو بلا تا اسی جلا کے لیے ضرور بھیجیے محمد غم زیب مصطفیٰ کے لیے خدا پاک لے بخشے گئے عرش کے گوہر حسن حسین زیور ماں کے لیے عزت سے دل ہے غم سے تم صبح کے لیے بڑا جگر تو تیرا ہے رسول کی بیٹی پسر حسین سپالا تھک بلا پسر حسین سپالا تھک بلا کے لیے عزت سے دل غم کے لیے در حسین منزل نمائزہ خدا در حسین پہ سجدے کرو خدا کے لیے حضرت سے دل ہے درود بھیجیے محمد عالم صبح کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھایا کہ بس مراد آئیے حسین ایسا وسیلہ بلے دعا کے لیے حضرت سے دل ہے غم سے دم صبح کے لیے زمال بھر کے سجدے امید بخش مگر حسین کا سجدہ فقط خدا مگر حسین کا سجدہ فقط خدا کے لیے عزت سے دل ہے غم سے دم صبح کے لیے غریب دل کی بلا نظر اور کیا ہوگی میرا سلام شہیدہ لے کر بلا کے لیے حضرت سے دل ہے غم سے دم صبح کے لیے غم حسین کو آسا سمجھ رہے
بسے یہ امتحا دل صبر کے لیے حضرت سے دل ہے غم سے
سورہ فاتحہ نظر شہداء کربلا وسیر آنے کو پہنچ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بانی مجلس کے والدین جناب علی منتقی جعفری ابن فاطمہ حسن نثار فاطمہ بنت علی حسن اور ہمارے درمیان میں سے دو مشہور ہستیاں اس بار نہیں رہیں گے جناب آباد محمد ظاہر نقوی صاحب اور حیدرآباد دکن کی مشہور و معروف سوس خان جناب خادم علی پاڑو بھائی ان کو اور تمام شہداء ملت جعفریہ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو حل بھورے بسرے کو جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ان کو اور اپنے تمام عزیز و اقارب کو اس میں شامل کے لیے جو یہاں پر اس فرض عزا پہ آتے تھے وہ بھی ان سب کو شامل کر کے ایک مرتبہ سورہ ہم نے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طرح ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اختر بھائی
کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جا کا دو بے وطنی کا صدمہ لئی کچھ موت سے کم بے وطنی آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا کانٹوں کے علو سید سجا سے پوچھو لاشا سے پوچھو ایزا سب مسلم لاشا سے پوچھو کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بولا کہ سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں میں ادو جائے کدھر جان بچا کر آفت میں گرفتار ہوئے کنویں میں آ کر آفت میں گرفتار ہوئے کنویں میں آ کے یاور نہیں ہم دو ہم خوار نہیں ہے لرد نہیں کوئی مددگار نہیں ہے کب سنتے تھے بے نماز کا سخ ظلم کے بعد بے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن لے جالی لے آئی ضعیف وہی ایک جام پالی قسمت لے مگر بجھ لے لا دی تشنا دا سوکھی ہوئی تھی گلسی لبا خوش گلو تھا اس پالی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا دیکھا اسے جب خاک پہ بادی دائے گے ایک جام لئی والے دیا پھر وہ لے اوزا پینے بھی نہ پایا تھا کوئی گھوٹ وہ زیشا پالی میں جدا ہو کے گرے گوہر دندہ فرمایا کہ ثابت ہوا پیاسے ہی مریں گے اب ساقی کو سر ہمیں سہرا کرے القصہ لبے بام جولا یا اولے صاحب سر ہو گیا آنسوؤں سے مسلم کا رخ پا فریاد سوئے کعبہ یہ کی بادل آنا روحی بفدا کہ پسرے سید لالا کرتا ہے سب خلق سے ہم خار تمہارا موقوف ہے حشر پہ دیدار تمہارا فرما کے یہ گردن طرف قبلہ جھکائے شمشیر جب کالے چمکا کے اٹھا آواز یہ مخدوم ہے کولے کی آئے مرتا ہے ہراول میرے بچے کا دوہار اس ظلم سے باز آ جو خدا کا تجھے ڈر ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ پہ مسلم تیری شرمندہ ایسا ہوئے زہر مسلم تیری اس لاش کے قربان ہوئے زہر مسلم تیرے مر جانے سے نالا ہوئے زہر ماتم میں تیرے چا گرے با ہوئے زہر غمگین ہوں دل افگار ہوں مجروح جگر تو بے کملو گور ہے میں بھی کل سا ہوں انسان کے لیے موت ہے
فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الله
تڑپنا
تو دل کی فطرت ہے. تڑپ
اپنا تو دل کے ذاتی اوصاف میں شامل ہے اور ذاتی اوصاف سلب نہیں کیے جا سکتے. پانی سے نمی کو سلب نہیں کیا جا سکتا, آگ سے حرارت کو سلب نہیں کیا جا سکتا, پتھر سے سختی کو سلب نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ اوصاف, یہ پراپرٹیز, یہ کریکٹرسٹکس اس کی ذاتی اور ماہیت میں شامل ہیں. ذاتی اوصاف ماہیت میں شامل ہیں, تو اپنا دل کی ماہیت میں شامل. اس لیے توپنے سے دل کو جدا نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ توپے تو کس کے لیے توپے. یہ سخن مسکرانا باتیں نہیں ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ابھی یہ تذکرہ عرض کر رہا ہوں. ایک شاعر تھے پروفیسر اعجاز افضل صاحب, بڑی عربی شخصیت تھی, حالانکہ وہ مشہور بہت زیادہ نہیں ہوئے لیکن شخصیت واقعی تھی. تو عجیب غریب شعر فرما گئے وہ, زمین کی طرح ہم قلم ہیں, سب اپنے اندر رکھے زلزلے ہیں. زمین کی طرح کلام ہے, سب اپنے اندر کے زلزلے میں, پہاڑ کے دل میں جا چکو گے تو اس میں بھی تھرتھری ملے گی. باہر سے دیکھیں گے, دور سے دیکھیں گے تو پہاڑ ہے, پہاڑ کے دل میں جائیں گے تو وہاں بھی تھرتھری ہے, کیونکہ اگر دل ہے تو تڑپنے کی صفت. اللہ آپ کہیں گے یہ سب تو شاعری ہو رہی ہے, شاعری ہو رہی ہے. ذرا کسی اچھے قاعدے کے سائنٹسٹ سے پوچھئے کہ یہ کائنات میں جتنے بھی عناصر ہیں, عناصر کی بقا کیا الیکٹرانس کی تڑپ پر نہیں ہے؟ کیا یہ شاعری ہے؟ جتنے بھی عناصر ہیں اس کے اندر, اس کے ایٹم میں, بیس سال ایٹمک پارٹیکل صاحب نے بہت سے دریافت کر لیے, لیکن یونٹ ابھی بنیادی اساسی بیسک یونٹ تو ایٹم ہی ہے. ایٹم سے منسوب بہت سی چیزوں سے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ایٹم ہی نہیں ہے. ایٹم کے اندر کیا ہے؟ نیوکلیس. اور کیا ہے اس کے اندر؟ الیکٹرانس, جو مسلسل حرکت کرتے ہیں.